وروي عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 افراد تھے، ایک روایت میں 1300 ہے، ایک میں 1500 ہے، ایک میں 1400 ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم تمام زمین والوں میں سب سے بہتر لوگ ہو. یعنی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت فرما رہے تھے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب نکالی ہے کہ تمام صحابہ میں اول درجہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کا، دوسرا نمبر عشرۂ مبشرہ کا، تیسرا نمبر بدری صحابہ کا، چوتھا نمبر غزوہ احد میں شرکا کا، پانچواں نمبر حدیبیہ کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کا. جی.
وروي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسعد الثنية الثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل فكان أول من سعدها خير ما بني الخزرج ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأتيناه فقلنا تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. رواه مسلم رحمه الله. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك في باب بعد فضائل القرآن.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ بھی حدیبیہ کے سفر کے متعلق روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پہاڑ کے درمیان کی گھاٹی میں چڑھے گا، سنیہ پہاڑ کے درمیان کی گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اس گھاٹی کا نام تھا سنیت المراری. یہ سنیت المرار جو ہے حدیبیہ کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، قیام فرمایا تھا، اس جگہ پر یہ سنیت المرار تھا. یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے. سنیت المرار خطرہ یہ تھا کہ دشمن مکہ والے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، اور رات کی اندھیری میں صحابہ کرام کے اوپر حملہ کر دے وے، اس کا خطرہ تھا. اسی لیے ضروری تھا کہ اس گھاٹی کے اوپر کوئی چڑھ کر کے دیکھ لے وے کہ پیچھے دشمن تو چھپا ہوا نہیں ہے، تاکہ ان سے چوکنا ہو سکے. اب یہ بہت دشوار مرحلے کی گھاٹی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جاوے اور وہ ہمت کر لے وے اس پر چڑھنے کی. کیا فرمایا کہ کون چڑھے گا سنیت المرار پر، تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے جو بنو اسرائیل سے معاف کر دیے گئے تھے. ابھی جو تشبیہ دی اس تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ بنو اسرائیل شہر اریحا کی طرف پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وہ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا, اگر تم صدقہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَقُولُ حِتَّتُن, اور حِتَّتُن کا جملہ بولنا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. تو شہر اریحا میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن کا جملہ بولنا, یہ دو عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بالکل اسی طریقے سے اگر میرے صحابی سنیت المرار پر چڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ ہے یہ تشبیہ کا خلاصہ. تو حضرت جابر کیا کہتے ہیں, سنیت المرار پر جو ہے نا ہمارے گھوڑے یعنی خزرج کے گھوڑے وہ سب سے پہلے چڑھ گئے, گویا کہ حضور نے جو للکار دی ہم کو اس میں پیش قدمی کرنے والا ہمارا قبیلہ خزرج تھا کہ ہم آگے بڑھ گئے, ہمارے گھوڑے آگے بڑھ گئے. پھر باقی لوگوں نے ہماری پیروی کی, تتعم کے معنی کیا, پھر باقی دوسرے خاندان کے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے اس پر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم مغفور اللہ, سب لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جتنے بھی صلح حدیبیہ میں شریک سب کے گناہ معاف, لیکن لال اونٹ والے کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہ عبداللہ ابن ابی کا لال اونٹ تھا, رئیس المنافقین, وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے چونکہ وہ تو منافقوں کا سردار. اب دیکھیے جو 1400 یا 1500 یا 1300 حضرات تھے سب کے لیے حضور نے معافی کا اعلان فرمایا, عبداللہ بن ابی کا استثنا کیا. تو لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس گئے, دیکھ سب کی معافی ہوئی, تجھے مستثنا رکھا گیا, چل حضور کے پاس, تینے جو تو نے جو کچھ غلطیاں کی ہے اس پر تو حضور سے معافی مانگ لے تو حضور تیرے لیے بھی استغفار کر دیں گے اور تو استغفار کی فضیلت میں شامل ہو جائے گا, چل دو. وہ منع کر دیا اس نے کہ میں نہیں آتا. فَاتَيْنَاهُ, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن ابی کے پاس آئے, فَقُلْنَا, ہم نے کہا, تعال چل, تیرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دیں گے. تو اس نے کیا جواب دیا, کتنا توہین آمیز جواب دیا, لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي, کہ میں اپنے گم شدہ کو پالوں, یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ تمہارے ساتھی میرے لیے استغفار کرے. حضور کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا, یہ مشرکوں والی اصطلاح ہے. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صاحب کہتے تھے, ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ مشرکوں والی اصطلاح ہے جو منافقین نے استعمال کی. بس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا, بس کہتے ہیں کوئی اور چیز گم ہو گئی تھی. تو اس کے اس جواب کا حاصل کیا کہ میں اپنی چیز کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں. मुझे तो अपनी चीज की फिक्र है, गुमशुदा ऊंट मिल जाए, गुमशुदा चीज मिल जाए। तुम्हारे साथी नबी मेरी मगफिरत की दुआ करे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जुमला सरीह कुफ्र का गम्मास था कि उसके दिल में कुफ्र भरा हुआ है। इसीलिए कुरान में आयत नाजिल हुई, वइज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून। तो बाकायदा सहाबा ने दावत दी कि चल माफी मांग ले, तो सर मटका के मना करने लगा, मैं नहीं आता, मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी माफी की, मुझे तो मेरा गुमशुदा ऊंट मिल जावे, नहीं इसकी मुझे तो जरूरत है। ये उसके निफाक की सराहत थी। इसमें जहाँ हुदैबिया वालों के लिए मगफिरत का ऐलान है, वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई की शनात और कबाहत का भी बयान है। और हजरत उबई बिन काब की फजीलत के अंदर एक हदीस पीछे फजाइलुल कुरान में गुजर गई है, क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तेरे तुम्हारे सामने कुरान पढ़ करके सुनाऊं। जी
قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذي من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وفي رواية حذيفة ما حدثكم من مسعود فصدقوه بدل وتمسكوا بعهد ابن أم عبد رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اقتداء کرو، تم پیروی کرو، باللذینی من بعدی، جو میرے بعد خلیفہ بننے والے ہیں ان کی. دیکھو ایک ترجمہ کیا کرنے کا، جو میرے بعد خلیفہ بننے والے ہیں میرے صحابہ میں سے، ان کی تم لوگ اقتداء اور پیروی کرنا، ان کی راہ پر روش پر تم چلنا. دوسرا ترجمہ کیا، یا یہ کہ تم میری پیروی کے بعد ان دونوں کی پیروی کرو، میری پیروی کے بعد ان دونوں کی پیروی کرو. ابھی تو میری پیروی کرنے کی، میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنے کی، اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا ہے. کون میرے بعد دونوں حضرات، میرے صحابہ میں کے، ابو بکر کی اور عمر کی، اور تم عمار کے ہدیے سے راہ حاصل کرو. کیا مطلب، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، ان کی بہترین روش پر تم عمل کرنے والے بنو. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری میں حضرت عمار شامل تھے. اسی لیے یہ روایت جو حضور نے فرمائی نا کہ عمار کی روش پر تم چلنا، اور حضرت عمار جو ہے اختلاف کے موقع پر حضرت علی کی پارٹی میں تھے، معلوم ہوا کہ حضرت علی حق پر تھے. اور تم عبداللہ ابن مسعود کے عہد کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا. بی ابن ام عبد کا مطلب کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، پہلا مطلب. عبداللہ ابن مسعود، جو احکام اور شریعت کے طریقے تم کو بتلاوے اس کے اوپر تم جو ہے مضبوطی سے عمل کرنا. اس سے فقہ حنفی کی تائید ہو گئی، چونکہ احناف کی فقہ ابن مسعود وہی ہمارے جو ہے راس ہے، سر ہے، तो उसमें फिक्र हनफी की ताइद की तरफ इशारा हो गया। नंबर दो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के अहद को मजबूती से पकड़ना, यानी उनकी खिलाफत के मामले में जो राय हो उस राय का तुम लोग लिहाज करना। अब्दुल्ला इब्ने मसूद खिलाफत के मामले में जो राय देवे उस राय का तुम लोग लिहाज करना। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला उन्होंने तो बहुत जामे बात फरमाई दी। फरमाया था कि जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत की अहम चीज नमाज की इमामत अबू बकर को सौंपी तो वो दुनियावी इमामत यानी खिलाफत के तो बदरजे औला हकदार है। ये हुजूर के विसाल के मौके पर जब मसले खिलाफत उठा तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह जुमला फरमाया था। अब यहां जो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद के अहद को मजबूती से पकड़ के रहना, क्या मतलब? खिलाफत में उनकी राय का लिहाज करना और उनकी राय खिलाफत में हजरत अबू बकर को खलीफा अव्वल बनाने की थी। गोया कि सिद्दीक अकबर की खिलाफत की ताइद हो गई इस रिवायत से। और एक रिवायत में है, हजरत हुजैफा की रिवायत में है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुमको जो बात बयान करे तुम उसको सच्ची मान लेना, यानी दीन के मुतालिक जो बात तुमको बतलावे उस बात को तुम सच्ची मान लेना। यानी तमस्सकु बि अहद इब्ने उम्मे अब्दिन की जगह पर क्या है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो बात तुम्हारे सामने बयान करे तुम उनको सच्चा मान लेना। यानी शरीयत के अहकाम देवे, फिका देवे, खिलाफत में कोई राय देवे तो उनकी बात को तुम सच्चा मान लेना। जी
رضي الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد رواه الترمذي وابن مالك رحمه الله।
हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी को अमीर बनाता बगैर मशवरे के तो मैं अपने सहाबा पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ही को अमीर बनाता। यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद को अमीर बनाने के लिए मुझे किसी के मशवरे की जरूरत ही नहीं है, बगैर मशवरे के मैं इनको अमीर बना दूं। अब अमीर से क्या मुराद? तो बाद हजरात कहते हैं कि मुसलमानों के उमूर आम्मा में अमीर बनाना, बास कहते हैं कि किसी सरीये का अमीर बनाना, लेकिन इससे खिलाफत बाद विसालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमारत मुराद नहीं है। जी
وروي عن خيثمة بن أبي سبرق رضي الله تعالى عنه قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة فجلست إليه فقلت إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفيت لي فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير وأطلبه فقال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عليه وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وسلمان صاحب الكتابين يعني الإنجيل والقرآن رواه الترمذي رحمه الله।
ये खैसमा जो अबू सबरा के बेटे हैं कहते हैं कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से दुआ की, اے اللہ مجھے کوئی نیک صالح دوست عطا فرما دیجئے، پردیش میں آیا ہوں نئی جگہ، کمپنی کے لیے دوستی کے لیے کوئی نیک صالح رفیق اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو کہا اللہ کی شان دیکھو مجھے ابو ہریرہ مل گیا، ان سے بڑا کون اچھا نیک آدمی ہو سکتا ہے، مل گیا آسانی سے ابو ہریرہ۔ تو میں ان کی خدمت میں بیٹھنے لگا، فجلست، استمرار کا معنی کر لو، میں ان کی خدمت میں روزانہ بیٹھنے لگا۔ تو میں نے یوں کہا ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت آپ جیسے بزرگ کی صحبت جو اس فقیر کو ملی ہے نہ کیسے ملی؟ کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ مجھے نیک صالح دوست عطا فرماوے، تو اللہ نے میرے لیے آپ کو موافق بنا دیا، یعنی آسانی سے آپ مجھے مل گئے اور میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ مجھے پوچھنے لگے تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ کیوں مدینہ آنا ہوا؟ اس کا جواب خود دے دیا، علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ خیر بمن علم لے لو، کہ میں علم اور بھلائی اور نیکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا اور مدینۃ المنورہ آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ ارے ارے بھائی خیر سما، علم طلب کرنے کے لیے مدینہ ہے، کوفہ سے یہاں تک، کیا تمہارے درمیان سعد ابن ابی مالک، سعد ابن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص موجود نہیں ہے وہاں کوفہ میں؟ سعد ابن ابی وقاص، ان کے پاس علم حاصل کر لینا چاہیے، ان کو چھوڑ کے یہاں تک کیوں آئے؟ مستجاب الدعوات آدمی ہے، اللہ کے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیوں مدینہ آئے تم؟ دوسری بات، عبداللہ ابن مسعود بھی تو کوفہ میں موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی وضو غسل کا اور جوتیاں حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ کا کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر عالم ہے، تم یہاں تک کیوں آئے علم حاصل کرنے کے لیے؟ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ افراد کی وجہ سے مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، حالانکہ مدینہ مدینہ ہے، لیکن دیکھو حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ کوفہ سے مدینہ آئے کیوں؟ وہاں ایسے ایسے رجال العلم موجود ہے، پھر آنے کی کیا ضرورت؟ تو بعض مرتبہ کسی مکان کو رجال سے فضیلت ملتی ہے، کہ اس شہر میں اس بستی میں کوئی اللہ کے خاص نیک بندے رہتے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بستی بھی مقدس ہو گئی، فضیلت والی ہو گئی۔ اور حذیفہ جیسے آدمی کوفہ میں ہے، کون حذیفہ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ کہا یہ سب اکابرین کو چھوڑ کے تم یہاں کیوں آئے؟ اور حضرت عمار بھی تو ہے کوفہ میں، جن کو اللہ نے شیطان سے حفاظت میں رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یعنی حضور نے دعا مانگی تھی، اللہ عمار کو شیطان اور شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھنا، تو حضور نے حضرت عمار کے لیے دعا مانگی تھی، اور حضرت عمار جیسے بزرگ وہاں کوفہ میں، تو تم یہاں آئے کیوں مدینہ کے اندر؟ ارے کوفہ میں تو سلمان بھی ہے، اتنے سارے حضرات سیاہ ستہ پڑھا لے ہوئے، اتنے ایک سے ایک کتاب پڑھتے، دوسرے سے دوسرا فن پڑھتے، تیسرے سے تیسرا فن پڑھتے، سارے مشائخین وہاں موجود تھے، تم آئے کیوں مدینہ؟ کون سلمان؟ دو کتاب والے، یعنی جب عیسائی تھے تو انجیل کتاب کا علم حاصل کیا، اور ایمان لائے تو قرآن کا علم حاصل کیا۔ جب اتنے سارے مشائخین کوفہ میں موجود تھے تو آپ کو یہاں تک آنے کی زحمت گوارا نہ فرمانی چاہیے۔ جی
نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن عمرو بن الجموح رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کوالٹی انسان ابو بکر ہے, بہترین انسان عمر ہے, بہترین انسان ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. اس سب کے نام لے کر کے لگتا ایسا ہے کہ کسی ایک مجلس کے اندر یہ سب جمع ہوں گے اور حضور نے ایک مجلس میں ان تمام کی خوبیوں کو جمع کر دیا. حضور نے ایک مجلس میں ایک سلسلے کلام میں ان تمام کی خیر خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ یہ سب بڑے لوگ ہیں مہاجرین کے انصار کے, ان کو اللہ نے خصوصیات اور شرف مقام سے نوازا ہے اور بہت اچھے آدمی ہیں. اسید ابن حضیر یہ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے ہیں, بیت عقبا میں بھی تھے, غزوہ بدر میں بھی تھے, سن 20 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں وفات پائی. اور کیا ہی اچھے آدمی ثابت ابن قیس ابن شماش ہے, اور کیا ہی اچھے آدمی معاذ ابن جبل ہے, کیا ہی پیارے اچھے خوبیوں والے آدمی معاذ ابن عمرو ابن الجموح ہے. تو ایک سلسلے کلام میں ایک مجلس میں ان حضرات کی خوبیوں کو جمع فرما دیا. چلو.
وروي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجنه تشتاق الى ثلاثه علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے. ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے, اللہ جنت دے دے, اور جنت کو ان تین کا شوق ہے کہ یہ تینوں میرے پاس آ جاوے. عجیب آدمی. دیکھو کہتے ہیں کہ یہ تین حضرات کے صفات کو بیان کرنے میں مبالغہ ہے کہ یہ تین حضرات میں اللہ نے ایسے اوصاف اور کمال جمع فرمائے کہ یہ تین حضرات اتنے اونچے درجے کے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل معذوف مان لو کہ جنت کے اہل یعنی حور خدامین غلمان ملائکہ یہ تینوں کے انتظار میں ہیں کہ یہ تینوں کب آوے اور ہم ان تینوں کی خدمت کرے. یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تین حضرات کو مشاہدت الحق نے اور اللہ کی تجلی کے مشاہدے نے جنت کی طرف دھیان نہیں جانے دیا, اسی لیے جنت ان تینوں کی طرف دھیان کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو ضابطہ ہے کہ تم جس چیز سے منہ پھراؤ نہ وہ تم کو دیکھے, نہ تم دیکھنے جاؤ تو وہ تم سے منہ پھرا لے. یہ ضابطہ ہے, اسی لیے بہت کسی کے پیچھے نہیں پڑنے کا. چلو. حضرت علی, حضرت عمار, حضرت سلمان رضی اللہ عنہم. جی.
وروي عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی آنے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ عمار کو آنے دو. جب حضرت عمار آئے نا گھر میں تو حضور نے کیا فرمایا, مرحبا بالطیب المطیب. طیب اور مطیب دو لفظ استعمال فرمایا, جیسے ویدخلہم ذلا ذلیلا تاکید کے لیے, اس طرح طیبا مطیبا یعنی جو ذات کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہے ان کی اخلاق بھی پاکیزہ ہے، ان کی سیرت بھی بڑی پاکیزہ ہے، اور بڑے مقدس اور پاک نیک صالح آدمی ہیں، عادت بھی اخلاق بھی سب ان کے پاکیزہ عمار. چلو.
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما رواه الترمذي رحمه الله.
خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار کو جب دو چیزوں کے درمیان اللہ نے اختیار دو چیزوں کے درمیان جب بھی اختیار دیا گیا تو انہوں نے سخت چیز کو پسند کیا. دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو انہوں نے سخت چیز کو پسند کیا. کیا مطلب؟ یعنی دو کام ہوتے احسن اور حسن، مبا اور مستحسن، رخصت اور عزیمت، دو معاملے ہوتے تو حضرت عمار اپنی ذات کے لیے ہمیشہ سختی والی چیز ہی اختیار کرتے، یعنی جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو ایسی چیز کو حضرت عمار اختیار فرماتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک عمل کرنے کے اندر سختی برداشت کرنی پڑے، طبیعت اور نفس پر گرانی ہوئے تو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنی زیادہ نیکیاں ملے گی. جیسے کہ بھائی آپ کو کہا جائے کہ بھائی گوشت کھاؤ گے کہ دودھی کھاؤ گے، یہ سید الطعام ہے، یہ حضور کی محبوب چیز ہے، تو کہ بھائی ہم تو گوشت کھائیں گے. تو حضرت عمار کہتے کہ نہیں بھائی ہم تو دودھی کو ڈکھو چلے گا، ہم کو دودھی کا وہ بھی ڈکھو وہ چلے گا، یعنی جس میں سختی ہو گئے وہ مجھے تو چلے گا. کیوں؟ نفس اور طبیعت کے لیے جو بھی چیز گرانی کی ہوئے تو اس کے اندر جو ہے اجر اور ثواب زیادہ ملے، اسی لیے حضرت عمار اس کو اختیار فرماتے تھے. دوسری بات سمجھو، اشدہما کا ترجمہ بعضوں نے کیا ہے احوتہما، کہ دو چیزوں میں جس میں احتیاط زیادہ ہوتا تھا اس کو حضرت عمار اختیار فرما دے. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے افضلہما، کہ دو چیزیں پیش ہوتی تو افضل چیز کو اختیار فرما دے، اور بعض روایت میں ایسرہما کا بھی لفظ ہے. کیا مطلب؟ کہ اپنی ذات کے لیے سخت چیز لیتے اور دوسروں کے لیے پسند کرنے کا نمبر آتا تو آسان چیز پسند کرتے. اب کوئی آدمی اشکال کرے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانی کو اختیار فرماتے اور حضرت عمار سخت چیز کو اختیار فرماوے، ایسا کیسا؟ تو اس کا ایک جواب یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان چیز کو اختیار فرمانا اپنی امت پر شفقت کے پیش نظر، اور حضرت عمار کا سخت چیز کو اختیار فرمانا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اسی لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں رہی. بعض حضرات نے ایک عجیب توجہ کی ہے کہ اشدہما کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز دوسروں کو آسان لگے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز حضرت عمار کو مشکل لگے. اشدہما کا کیا مطلب؟ جو چیز دوسروں کو کیسی لگے؟ آسان. وہ حضرت عمار کو کیسی لگے؟ مشکل. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی عشاء کے بعد پڑھنا آپ کو آسان لگتا ہے، بعضوں کو مشکل لگتا ہے، ایک ہی چیز ان کے لیے مشکل ان کے لیے آسان. تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہ چیز آسان لگتی ہو اور حضرت عمار کو کیسی لگتی ہو؟ مشکل. جی.
وروي عن انس رضي الله عنه قال لما حملت جنازه سعد بن معاذ قال المنافقون ما خف جنازته وذلك ما خف جنازته وذلك.
یہ کسرے کے ساتھ ہوئے نا تو چارپائی کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس پر میت کو لٹایا جائے، اس کو ہم اپنے عرف میں جنازہ بولتے. وہ عربی میں کسرے کے ساتھ اس میں اعلیٰ کے معنی میں، یعنی جس پر لاش کو رکھا جائے. چلو.
قال المنافقون ما خف جنازته وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا, وہی صلح حدیبیہ کے بعد ان کا فوراً انتقال ہوا ہے, تو منافقین لوگ کیا کہنے لگے, بہت ہلکا جنازہ ہے, جنازے میں کچھ بار بار نہیں ہے, یہ انہوں نے تانا مارنے کے لیے کہا تھا, عیب نکالنے کے لیے کہا تھا, حالانکہ گانڈے تھے منافقین. کسی کا جنازہ ہلکا پھلکا ہوئے یہ میت میں عیب اور نقص کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ تو میت کے صاحب فضیلت اور کرامت ہونے کی دلیل ہے کہ بھئی ایک آدمی کا معروف وزن سمجھو 5 من ہے, 100 کلو, اور آپ اس کو اٹھاؤ اور آپ کو 50 کلو لگے, تو یہ عیب ہوا کہ یہ کمال ہوا؟ الٹا ہوئے تو عیب ہوئے کہ بھائی ہلکے پھلکے آدمی کو کسی نے اٹھایا تو کہتے ارے بھائی تو تو بہت بھاری, کیا کھاتا ہے تو؟ اب وہ کہے کہ میں طالب علم آدمی, دال روٹی مگ روٹی کھانے والا آدمی, میرا 50-60 کلو وزن, نہ تو کہتا ہے کہ 5 من کا لگتا ہے. تو عکس صورت میں جو ہے آدمی کے لیے عیب اور نقص ہے, لیکن یہ منافقوں کا پاگل بنا, اصل کیا مقصد تھا؟ یہ تو ایمان والوں کو کب تانا مارنے کا موقع ملے اسی کی تلاش میں رہتے تھے, کسی بھی بہانے سے مومنین کو تانا کرنا, عیب جوئی کرنا, یہ ان کا دھندہ. تو منافقین نے حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے پر کیا کہا, بہت ہلکا پھلکا جنازہ ہے. پھر کیا کہنے لگے, دلیل بھی کہ وہ تو انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا نا, اس کی سزا کے اندر ان کو ایسا ہوا, وہی بنو قریظہ کا گھیراؤ ہوا 25 دن 1 مہینے تک, آخر میں بات یہاں پر آئی کہ سید الانصار حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہیں. تو حضرت سعد نے کیا فیصلہ کیا, ان میں جتنے نوجوان ہیں لڑنے کے قابل لوگ ہیں ان سب کو قتل کر ڈالو. تو ان کے اس فیصلے کی برکت سے 700 یا اس سے زیادہ قریظہ کے آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ تانا مارا کہ انہوں نے وہ قریظہ والوں کے لیے غلط فیصلہ کیا تھا نا, حالانکہ غلط نہیں صحیح فیصلہ تھا ان کی غداری کی وجہ سے, تو اس کی سزا میں ان کا جنازہ ہلکا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا, یقیناً فرشتوں نے سعد کا جنازہ اٹھایا تھا اسی لیے انسانوں کو ہلکا لگ رہا تھا, کہ ان منافقوں کو جا کے کہو کہ تم کو سعد کا جنازہ ہلکا لگا, وہ اس لیے کہ سارا بوجھ تو ملائکہ نے اٹھا رکھا تھا, تمہارے حصے میں کچھ آتا ہی نہیں تھا, اسی لیے تم کو ان کا جنازہ ہلکا پھلکا لگا. یہ ہوئی بات. دیکھو ایک بات شرعہ نے لکھی ہے وہ یاد رکھنا, جنازہ کسی کا بوجھل معلوم ہوئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مرنے والے کو دنیا کے معاملے میں بڑی رغبت تھی, دنیا میں راغب تھا یہ آدمی, اس لیے کہ آدمی کی مرغوب چیز چھڑانے میں اس کو بھاری لگتا ہے نا, تو دنیا مرغوب تھی اس لیے اس کا جنازہ بھاری. اور جس آدمی کا جنازہ ہلکا معلوم ہوئے تو دلیل ہے کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی تھی, کوئی اس کو دنیا سے لینا دینا نہیں تھا, یہ علامت شرع نے لکھی ہے. چلو.
وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ضلت الخضراء ولا قلت الغبراء واصدق من ابي ذر رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سبز رنگ کے آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو نہیں اٹھایا. گبرا کے معنی زمین, اور زمین نے کسی کو نہیں اٹھایا, جو زیادہ سچا ہو ابو ذر غفاری کے مقابلے میں. ابو ذر غفاری کے مقابلے میں زیادہ سچا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس ہرے ہرے آسمان کے نیچے اور اس مٹی کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہوئے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک تعبیر کا انداز تھا. ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سچائی کے معاملے کو بطور مبالغے کے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اس دنیا کے سب سے بڑے سچے انسان ہیں. یہ مبالغہ ہے. بس کہتے ہیں کہ یہاں قید لگانے کی ائی بادل انبیاء کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ سچے کون؟ حضرت ابو ذر. جی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبز آسمان نے نیلگو آسمان نے کسی کو سایہ نہیں کیا اور کسی زمین نے نہیں اٹھایا جو بات چیت کے اندر سب سے زیادہ سچے ہو. یہ حضرت ابو ذر کی پہلی صفت بات چیت میں سب سے زیادہ سچے. کیا مطلب بات چیت میں سب سے زیادہ سچے؟ یعنی اینچ پینچ نہیں جانتے ہو جو ہو چوکھا چڑاک سنا دے وے. بات میں ہینچ پیچ نہیں چوکھا نے صاف صاف کہہ دے گئے. یہ حضرت ابو ذر کا مزاج تھا. دوسرا مطلب کیا؟ حق بات بولنے میں ان کے یہاں کوئی رو رعایت نہیں ہے چاہے کسی کو کڑوا لگ جاوے. حق بات ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹریٹ فارورڈ وہ کیٹ ڈالے ابو ذر. ان کے یہاں حق بات کہنے میں کوئی رو رعایت نہیں چاہے سامنے والے کو کڑوا لگے کہ میٹھا لگے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولا اوفا من ابی ذر اور حضرت ابو ذر سے زیادہ کوئی عہد کو پورا کرنے والا نہیں. یعنی اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض نے اس کا مطلب ہی بیان کیا کہ سچی بات بولتے ہیں صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں اور کلام کا حق ادا کرتے ہیں اور کلام میں کوئی بات پیچھے چھوڑتے نہیں ہیں. ایسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو ذر حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہیں. بہت بڑی بات نہیں کہ ایک صحابی کو نبی سے مشابہت کہ حضرت ابو ذر حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم سے مشابہ ہے. کس چیز میں مشابہت؟ یعنی ازف الزہدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہد عن الدنیا اس طریقے سے حضرت ابو ذر بھی زاہد عن الدنیا. بعضوں نے اس کا مطلب لیا ہے یعنی کہہ کر کے توازو کا جملہ نکالا ہے کہ حضرت ابو ذر توازو میں حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہیں. اور دیکھنے جائے کہ زہد اور توازو دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. حضرت ابو ذر کو اللہ نے عجیب مقام عطا فرمایا تھا. ان کا مسلک بھی سب سے الگ تھلگ ہی تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کرنا بھی غلط ہے. آج شام تک چلے اتنا رکھو, بہت بہت تو ہفتے کا رکھو, باقی سب صدقہ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ ادا کی ہو صدقۃ الفطر ادا کیا ہو تو بھی ذخیرہ کرے تھے. نہیں نہیں, کرو نا اللہ کے راستے میں صدقہ. یہی بڑے زاہد تھے, بڑے زہد والے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ زاہد لوگ سب کو چلتے تھوڑے کے ہیں, سب ان کو سائٹ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا معاملہ ہے ان لوگ. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا سب کے لیے کوئی بھی یعنی حضرات صحابہ میں کوئی بھی ذرہ بھی آگے ادھر ادھر ہوتا ہو فوراً ٹوک دے اے بھائی غلط ہے. تو پھر مدینہ میں حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں مشورہ دیا کہ कि आप जो है ना मकामे जब्दा चले जाइए और वहां रहिए, तो वहीं रहे और वहीं इंतकाल हुआ। बाहर है मदीना से उनका मजार, हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। चलो
رضي معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضره الموت قال التمس العلم عند اربع عند اربعين
वो कहते हैं अपने ग्रुप में भी कोई ऐसा कि ये सूफी कोड्डा होगा ना तो अपने कुछ करने नहीं देगा, इसको तो साइड पर रच करो तो ज अपने को मजा आएगी, होता है कि नहीं ऐसा है। चलो
عند اربعين ابي الدرداء عند سلمان وعند ابن مسعود وعند عند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عشر في الجنة رواه الترمذي رحمه الله
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب ان کو موت کا وقت پیش آیا تو ارشاد فرمایا کہ تم چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا، لوگوں چار آدمیوں کے پاس علم حاصل کرنا، مطلق قرآن کا علم، سنت کا علم، حلال حرام کا علم۔ کون چار آدمی؟ اویمیر، اویمیر یعنی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنا، دردا ان کی بیٹی کا نام تھا یاد رکھنا، اس پر سے ابو دردا کنیت بنی۔ اویمیر تو ان کا نام ہے، انصاری ہے، خزرجی ہے، اصحاب صفہ میں سے تھے، سن 32 ہجری میں دمشق میں وفات ہوئے۔ ان کے اور حضرت سلمان کے درمیان حضور نے مواخات کرائی تھی، نمبر دو علم حاصل کرو سلمان سے، نمبر تین علم حاصل کرو عبداللہ ابن مسعود سے، نمبر چار علم حاصل کرو عبداللہ ابن سلام سے، اگرچہ پہلے وہ یہودی تھے پھر اسلام لے آئے۔ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عاشر عشرت فی الجنہ ہیں، جنت میں جانے والے دس میں کے دسویں ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ عاشر عشرت فی الجنہ کا نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن سلام دسویں نمبر پر جنت میں جائیں گے، یعنی ان سے پہلے نو حضرات گئے ہوں گے اور دس نمبر کے اندر عبداللہ بن سلام ہوں گے۔ ٹیپ ٹون آتے ہیں ٹاپ ٹین ایگزام کے اندر، ٹاپ ٹین، تو کہا کہ نو پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے اور دسویں نمبر پر کون جائیں گے؟ عبداللہ ابن سلام۔ دوسرا مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر جانے والوں کی جماعت جو ہے، اس جماعت کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسویں نمبر کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرا مطلب اس ٹکڑے کا، عشرے مبشرہ کے بعد مراد ہے، یعنی عشرے مبشرہ کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے اس میں دسویں نمبر پر عبداللہ ابن سلام ہے۔ چوتھا مطلب، عشرے مبشرہ میں سے کسی ایک کے مانند ہے عبداللہ ابن سلام۔ پانچواں مطلب، یہودیوں میں سے دسویں نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ عبداللہ ابن سلام ہے، یعنی ان سے پہلے نو یہودی ایمان لائے تھے، دسویں نمبر پر کون ایمان لایا؟ ابن سلام۔ پانچواں مطلب، یہود کے جو بڑے بڑے دس سردار جنت میں جائیں گے ان میں سے دسویں نمبر پر عبداللہ ابن سلام جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مختلف توجیحات ہے، تمام توجیح کا حاصل عبداللہ ابن سلام کی فضیلت۔ اور گویا کہ حضرت معاذ نے انتقال کے وقت فرمایا کہ تم ان چاروں حضرات سے علم حاصل کرنا اور ان کے ساتھ تم لوگ لگے لپٹے رہنا۔ بس بھائی،